بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام هادي عليه الصلاة والسلام السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى. درود پڑھیے محمد وآل محمد. منشور امامت یا زیارت جامعہ کبیرہ موضوع سخن ہے. اس منشور میں امام علیہ السلام نے امامت کے اور ولایت کے پیروکاروں کو مکتب امامت، ارکان امامت اور نظام امامت سمجھایا ہے. دو حصے اس منشور کے امام علیہ السلام نے تدوین فرمائے. ایک حصہ فضائل ائمہ پر مشتمل ہے، مقام امامت پر مشتمل ہے اور ارکان امامت اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں. دوسرا حصہ وہ شخص جو زیارت کے طور پر مشرف ہوتا ہے امام کی بارگاہ میں، ظاہر بن کر جاتا ہے امام کی بارگاہ میں اور پیروکار اپنے آپ کو کہتا ہے مکتب امامت کا، وہ سلسلہ امامت سے اپنے آپ کو مرتبط سمجھتا ہے. اس کے فرائض بیان فرمائے ہیں. اس کا ایک اقتباس جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا، السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجی. امام فرماتے ہیں جب امام کی بارگاہ میں پہنچو، امام معصوم کی بارگاہ میں، تو یوں کہو سلام و درود ہو ہدایت کے پیشواؤں پر، ہدایت کے راہبروں پر اور ہدایت کے ائمہ پر، اور سلام و درود ہو گمراہی اور ظلمت کی اندھیری راتوں میں روشن اور جلتے ہوئے اور چمکتے ہوئے چراغوں پر. السلام علی ائمۃ الہدی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوار ہستیاں، یہ مقدس ہستیاں، انہیں خدا نے ائمہ ہدایت قرار دیا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ ان کو قرآن نے ائمہ نار کہا ہے، ائمہ جہنم کہا ہے، جو انسان کو گمراہی، ضلالت اور اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ نورانی ائمہ نور ہیں، ائمہ ہدایت ہیں، ائمہ نجات ہیں. اگر امام ہدایت کو سمجھنا ہے، کہ ضروری ہے امام ہدایت کو سمجھنا، معصوم کا فرمان ہے کہ جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور یہ طے ہے جس کی موت جاہلیت کی موت ہو اس کی زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ہے. جس کی زندگی اور موت دونوں جاہلیت کی ہوں اس کی عاقبت و آخرت بھی جاہلیت کی عاقبت ہے. اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس طرح معرفت خداوند تبارک و تعالی ضروری ہے، جس طرح معرفت انبیاء ضروری ہے، معرفت کتب آسمانی ضروری ہے، معرفت امام بھی ضروری ہے. یہ وہ مستحب عمل نہیں ہے کہ اگر معرفت ہو جائے تو بہتر ہے، ثواب زیادہ ہوگا، اور اگر معرفت نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کم ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا. یہ وہ معرفت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان نجات پا سکتا ہے اور جس کے نہ ہونے کی صورت میں انسان ہلاک ہو جائے گا، نہ کہ فقط ثواب سے محروم رہے گا بلکہ ہر چیز سے محروم ہو جائے گا۔ امام کی معرفت امامت کے طفیل ممکن ہے، اگر انسان کو امامت کا علم ہو، امامت کے ارکان سے آشنا ہو تو بخوبی یہ بھی پہچان سکتا ہے کہ میرا زمانے کا امام کون ہے، اور اگر اسے امامت کا علم نہ ہو تو کسی کو بھی اپنا امام بنا لے گا۔ ہوتا ہے ایسے، اگر معرفت نہ ہو انسان کو، علامہ اقبال بھائی کے مشہور نہیں ہے، ان کے بارے میں معروف نہیں ہے کہ مسئلہ کے امامت سے ان کا تعلق تھا، لیکن امامت شناس انسان ہے، اور بہت سارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم امامیہ ہیں لیکن انہیں امامت کی خبر نہیں، علامہ اقبال کے قول میں اگر انسان غور کرے تو ان کو زیادہ خبر ہے امامت کی۔ بہت سارے اپنے اشعار میں لوگوں کو امامت کی طرف متوجہ کیا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کس کو کہتے ہیں، امت کس کو کہتے ہیں، امتوں کی امامت کیا ہوتی ہے، کا اس کو آپ ہر ایک سے نہ پوچھیں، اس کی معرفت اس کے باپ سے حاصل کریں۔ خدا نے علم کا شہر بنایا ہے اور اس شہر کا دروازہ بنایا ہے، ہر چیز کسی شخص نے سوال کیا معصوم سے کہ آپ کا یہ فرمانا ہے کہ ہر ہدایت اور ہر علم ہماری وجہ سے اور ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو پہنچے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے مکتب سے اور آپ کے در سے وابستہ نہیں لیکن ان کے پاس علم موجود ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں کوئی مال متاع رکھتے ہیں اور چور آ کر چوری کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں، آیا چور نہیں دیکھے تم نے، اس معاشرے میں موجود تو ہیں، اگر چوروں کے پاس کوئی مال نظر آئے تو نہ سمجھنا کہ ان کا اپنا ہے، چوری کا مال چور کا نہیں ہوتا، چوری کا مال مالک کا ہوتا ہے، لہذا فرمایا کوئی مانے کہ یہ علم اس نے ہم سے لیا ہے تو بھی علم ہمارا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو بھی وہ علم ہمارا ہے، بلاخر یہی کہیں سے چوری کیا ہوگا، ہماری کسی شاگرد سے چوری کیا ہوگا، ہماری کسی کتاب سے چوری کیا ہوگا۔ علم لینا ہے تو بابے علم سے لیں، اور معرفت بھی یہیں سے لیں۔ اقبال کا یہی کہنا ہے، علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، امامت کی حقیقت اگر جاننا چاہتا ہے تو کیا حقیقت ہے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، چونکہ امامت اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو صاحب اسرار ہو، جو صاحب ظاہر ہو، جو ظواہر پرست ہو، جس کی نگاہیں بڑی سطحی ہو، جس کی دید بڑی سطحی ہو، جس کا ذہن بڑا سطحی ہو، امامت جیسی حقیقت اس کے پلے نہیں پڑتی۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ اگر امام حق معلوم ہو جائے، امام حق ہوتا کون ہے، میں نے کہا نا امیر المومنین کو ایک شکوا تھا اپنے زمانے کے لوگوں سے، فرماتے تھے میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو، تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو، میں خدا کی خاطر تمہارا امام ہوں، تم دنیا کی خاطر میرے پیرو ہو، تمہیں توقع ہے کہ میں تمہاری دنیا فراہم کروں، وہ بھی ایک شکوا تھا۔ امام سے توقع کیا ہونی چاہیے، امام حق ہوتا کون ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں امام حق وہی ہوتا ہے جو جھولی بھر دے، اسی کو کہتے ہیں نا امام حق، وہ ہوتا ہے جس کے پاس جائیں، جس کے مزار پہ جائیں، جس کی زری کے پاس جائیں وہ ہماری جھولی بھر دے، وہ امام حق ہوتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ امام حق وہ ہوتا ہے جو اپنی بھی جھولی لٹا دیتا ہے، اپنے پیروکاروں کی بھی جھولی لٹا دیتا ہے، اس لیے میں نے کہا امام شناس ہے، مشہور نہیں ہے، امامی لیکن امام شناس ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو نہیں ہے وہ بھی دے. اقبال کہتے ہیں امام برحق وہ ہے، جو تیرے پاس ہے وہ بھی تجھ سے لے لے، جو تیرے پاس ہے وہ بھی تجھ سے لے لے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور کون ہے امام برحق تیرے زمانے کا؟ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا سلامتی دے. امام سے کیا مانگتے ہیں؟ سلامتی مانگتے ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں؟ امام برحق کون ہوتا ہے؟ امام برحق وہ ہوتا ہے موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. ہم وہ امام مانگتے ہیں جو ہماری زندگی کی مشکلیں حل کرے، دشواریاں ختم کرے، ہمیں چین عطا کرے، ہمیں سکون عطا کرے. اقبال کہتے ہیں نہ، امام برحق وہ ہوتا ہے جو تیرا چین چھین لے، تیری بے دردی چھین کر تیرے اندر درد پیدا کر دے، تیرا سکون چھین کر تیرے اندر اضطراب پیدا کر دے، اور تجھے پارے کی طرح تڑپنا سکھا دے، تیرے اندر ہر چیز کا درد پیدا کر دے، تجھے دین کا درد تیرے اندر بھر دے، خلق خدا کا درد تیرے اندر بھر دے، مسلم کا درد تیرے اندر بھر دے، اسلام کا درد تیرے اندر بھر دے. وہ تیرا امام برحق ہوتا ہے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. وہ شخص فتنہ ہے، وہ امام نہیں ہے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے غیر کا پرستار کرے، جو تجھے غیر پرست بنا دے، جو تجھے دشمن پرست بنا دے، جو دشمن کا خوف تیرے دل میں پیدا کرے، وہ امام برحق نہیں ہو سکتا. امام برحق وہ ہوتا ہے کہ تیرے دل سے دشمن کا خوف نکال کے خدا کا خوف ڈال دے. وہ امام برحق ہوتا ہے. خواہشات کی خاطر امام چننا اور اللہ کی خاطر امام چننا، امام ہدایت چننا اور امام نار چننا. لوگ کہتے تھے ہمیں مزہ نماز کا علی کے پیچھے آتا ہے اور کھانے کا مزہ کہیں اور آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی امام الہی ہے، اللہ کی طرف سے امام ہے. لہذا اگر کوئی اللہ کی طرف جانا چاہے اسے علی کے پیچھے لطف آتا ہے، لیکن اگر کوئی شکم پرست ہو، اگر کوئی عبد شکم ہو، عبد البطن ہو، پیٹ کا بندہ ہو، اس کو علی کے دسترخوان پہ مزہ نہیں آتا. امیر المومنین ایک نخلستان میں کام میں مشغول تھے، ساتھ ہی ایک رومال اور بندہ ہوا، اس پہ گرہ لگی ہوئی اور کے گرہ کے اوپر بھی گرہ لگی ہوئی، اس میں کچھ چیز بندی ہوئی. اس جا کر اس کو کھجور کے درخت میں بہت اوپر لٹکا دیا اور کام میں مشغول ہو گئے. کسی شخص نے دیکھا کہ امیر المومنین نے یہ بہت کوئی قیمتی چیز باندھی ہوئی ہے، اگر کھانا ہے تو بھی بڑا لگتا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے جس کو اتنی گرا میں باندھا ہوا ہے، اور جس کو سب کی دسترس سے اوپر رکھ دیا کہ کسی کے ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں تک. یہ وہاں پر کسی جگہ چھپ کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ جب کھولیں گے اس کو تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہ بیٹھا رہا بندہ خدا، معلوم نہیں کب تک بیٹھا رہا. بار کے نماز ہو گئی، امیر المومنین کی کھانے کا وقت آ گیا. امیر المومنین نے اس نخلستان سے وہ رومال اتارا اور اس کی گرا کھولی. کھول کر جب اس کو سامنے رکھا تو یہ شخص بھی آگے بڑھ کر آ گیا. کیا دیکھتا ہے کہ اس رومال کے اندر جو کی خشک روٹی موجود ہے، جو ہر آدمی سے ٹوٹتی بھی نہیں ہے. بعض روایات میں ہے کہ امیر المومنین بھی زانو پہ رکھ کے توڑتے تھے اس کو. جو کی خشک روٹی اس رومال کے اندر بندی ہوئی نخلستان کے اوپر. بڑا حیران ہوا، کہا مولا میں تو سمجھ رہا تھا بڑی قیمتی چیز ہے. جو علی کو خواہشات کے لیے مانگتے ہیں وہ بعض اوقات علی کو دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتے ہیں. اس نے سمجھا کہ آج پیٹ بھروں گا، آج یہاں بڑی لذیذ کھانے کی کوئی چیز ملے گی، مولا کے دسترخوان پر بیٹھوں گا، لطف آئے گا، آج کئی دنوں کی کسر نکالوں گا، لیکن جب اندر سے روٹی نکلی جو کی خشک روٹی جو معمولی آدمی سے ٹوٹتی بھی نہیں، کہنے لگا مولا مجھے تعجب ہوا، میں سمجھا بڑی قیمتی روٹی ہوگی، بڑا کوئی قیمتی کھانا ہوگا، بڑا لذیذ کھانا ہوگا، اس روٹی کو آپ نے باندھ کے رکھا رومال میں اور وہ بھی اونچی کھجور کی درخت میں لٹکا کے رکھا، ہر ایک کی پونچھ سے باہر کر کے رکھا، یہ تو اگر آپ کھلی کسی جگہ رکھ دیتے تو اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کئی دن کا بھوکا آدمی بھی یہ روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے یہ روٹی کیوں باندھ کر رکھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہ، اس لیے نہیں رکھی کہ مجھے ڈر تھا کوئی کھا نہ جائے، بلکہ اس لیے رکھی کہ کہیں حسنین کو اپنے بابا پہ رحم نہ آ جائے، ترس نہ آ جائے، کہیں یہ خشک روٹی اٹھا کر اس کی جگہ پر تازہ روٹی یا اس روٹی کو روغن نہ آ کر لگا دیں، اس لیے میں نے یہ روٹی اوپر رکھی تھی تاکہ کوئی اس کو تازہ روٹی میں نہ بدل دے، تازہ روٹی میں، اس لیے علی کے دسترخوان پر کسی کو لطف نہیں آتا تھا، نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے، نہ کھانا کہیں اور جا کھاتے تھے، چونکہ علی امام الہی ہے۔ اب پھر اقبال سے پوچھیں کہ یہ جو کی روٹی کیا خاصیت رکھتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ علی کی قوت باورچی خانے کا نتیجہ نہیں تھی، علی کی قوت خدا سے رابطے کا نتیجہ تھی، اللہ سے رابطے کا نتیجہ تھا۔ امام کو اگر سمجھنا ہے امام برحق کیا ہوتا ہے، امام برحق جو تجھے موت کے آئینے میں رخ دوست دکھائے اور زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، امام کو سمجھے انسان کون ہوتا ہے، سید الشہداء وہی امام ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، دوست یعنی خدا، دوست یعنی محبوب، دوست یعنی اللہ، موت کے آئینے میں تجھے خدا کا رخ دکھا کر زندگی تیرے لیے دشوار کر دے۔ سید الشہداء نے یہی کیا، شب عاشور اپنے اصحاب کو موت کے آئینے میں رخ دوست دکھایا، رخ دوست دکھایا، پھر چراغ بجھا کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، انہوں نے کیا کہا کہ اے حسین، جب سے تو نے موت کے آئینے میں رخ دوست دکھا دیا، اب مرنا دشوار نہیں جینا دشوار ہو گیا، اب موت دشوار نہیں رہی بلکہ جینا دشوار ہو گیا، اسی کو امام برحق کہتے ہیں۔ اسی امامت کے ارکان اور اسی امامت کی حقیقت فرزند امیر المومنین اور امام معصوم حضرت امام ہادی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، السلام علی ائمت الہدا، درود ہو ہدایت کے اماموں پر۔ ہدایت کا امام اگر پہچاننا ہے تو پہلے امامت کو پہچانیں، امامت کس چیز کا نام ہے؟ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ذہنیت ہماری بن گئی کہ امامت ایک تصور کا نام ہے، امامت ایک اعتقاد کا نام ہے، امامت فقط ایک اظہار کا نام ہے، نہ، امامت اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امامت ایک نظام کا نام ہے، امامت عزت مسلمین کا نام ہے، امامت کرامت کا نام ہے، امامت شرف و عزت کا نام ہے۔ یہ لوگ جو مرگ میں بیٹھے ہوئے امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، امام ہاشم فرماتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ امامت ہوتی کیا ہے، انہیں کیا معلوم امام کیا ہوتا ہے، مگر یہ امام ہیں جو امامت کو سمجھتے ہیں، انہیں خدا نے امامت عطا کی ہے جو امامت کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر امامت کو سمجھنا ہے تو ہم سے پوچھو، امام علیہ السلام نے امامت کی تشریح فرمائی۔ اب دو دن سے میرا وعدہ تھا آپ سے کہ آپ کی خدمت میں وہ حدیث پوری عرض کروں، رہ جاتی تھی، درود پڑھیے میں آپ کی خدمت میں علامہ نورانی عرض کروں، ان الامامت زمام الدین، امامت دین کی لگام کا نام ہے، دین کی زمام کا نام ہے. زمام دین کس کے ہاتھ میں ہو؟ امام کے ہاتھ میں ہو. چونکہ امامت زمام دین ہے اور امامت کا حق امام کو پہنچتا ہے، بس دین کی زمام امام کے اختیار میں خدا نے دی ہے. لیکن دین دنیا کے مقابلے میں نہیں ہے، دین دنیا کی تدبیر کا نام ہے. توجہ فرمائیے، یوں نہیں کہ دین الگ ہو جائے اور دنیا الگ ہو جائے. ہیں بعض لوگ ایسے جو شاید ڈکشنری سے امامت پڑھ کر آئے ہیں. اس وقت نا امامت کا لفظ ڈکشنری میں بھی تو لکھا ہوتا ہے، آپ لغت کی ڈکشنری کھول کے دیکھیں امامت کا معنی یہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو ڈکشنریوں سے امامت سمجھ میں نہیں آتی. امامت اگر سمجھنی ہے تو آئیں امام کی بارگاہ میں زانو طے کریں، خم ہو جائیں، گردن جھکا لیں اور التجا کریں امام سے کہ امام ہمیں امامت سے آشنا فرمائیے تاکہ ہم حق امامت ادا کر سکیں، ہم آپ کی امت بن سکیں، ہم آپ کے پیروکار بن سکیں. جب تک امام کی معرفت نہ ہو انسان صحیح پیروکار نہیں بن سکتا. امام میں اور پیر و مرشد میں بڑا فرق ہے. پیر و مرشد، چونکہ یہاں اکثر رائے چیز ہے نا ہمارے ملک میں کہ کسی بزرگ ہستی کو، کسی مانوی ہستی کو لوگ اپنا پیر و مرشد مان لیتے ہیں، اور پیر و مرشد پھر مرید جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے، پیر و مرشد اپنا کام کرتا ہے، مرید کماتا ہے، پیر و مرشد کھاتا ہے. کیونکہ ہر ایک کی روزی خدا نے رکھی ہوئی ہے، وہ پیر و مرشد کی روزی خدا نے مریدوں کے ہاں رکھی ہوئی ہے. وہ محنت یہ کرتے ہیں، عیش وہ کرتے ہیں. خوب، امام میں اور پیر و مرشد میں بڑا فرق ہے. اگر کوئی مرشد یہاں تشریف فرمائے ان سے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، امام میں اور پیر و مرشد میں بڑا فرق ہے. امامت اور چیز ہے، پیری اور چیز ہے. پیر کا فقط زانو تھام لے، اس کی پیری کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس کا صرف احترام کر لے، دس بوسی کر لے، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن امام کیا کہتا ہے؟ امام کہتا ہے کہ نہ، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے امامت کا حق ادا نہیں ہوا. امامت کا حق ادا کرنا ہے تو جہاں تک میں جاتا ہوں پیچھے تجھے آنا پڑے گا. جہاں میں جاتا ہوں پیچھے تجھے آنا پڑے گا. دین دنیا کے مقابلے میں نہیں ہے کہ دین و دنیا، دین و سیاست تقسیم کر کے ہمیں دے دیا گیا نا، کاٹ کے. جیسے قصاب، آپ اگر بکرا خرید کے لائیں، آج کل تبرکات و نیاز پکاتے ہیں تو اس کے لیے پورا حیوان خرید کے لے آتے ہیں، یا قربانی کرتے ہیں عید قربان کی تو جانور پورا خرید کر لے آتے ہیں، پھر خود اس کو گھر میں مومنین مل کر کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. اور جب ذبح کرتے ہیں تو پہلے دن بچوں نے بھی اور سب نے دیکھا ہوتا ہے کہ جانور کے اندر ہوتا کیا کیا ہے، لیکن کسائی کی دکان پہ اصلاً پتہ نہیں چلتا کہ جانور کے اندر ہوتا کیا ہے. چونکہ قصاب کاٹ کے حصے بکرے کر کے الگ لٹکا دیتا ہے. آپ روز خرید کے لاتے ہیں قصاب سے، لیکن آپ کو یہ کبھی اندازہ نہیں ہوگا کہ جانور کے اندر سارے اعضاء کتنے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، چونکہ اس نے کاٹ کے الگ الگ رکھا ہوا ہے. لیکن پورا حیوان خرید کر لائیں تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہمیں بھی جو دین دیا گیا کاٹ کر دیا گیا، بنو امیہ کے قصابوں نے دین کو کاٹ دیا، سرکاری قصابوں نے دین کو کاٹ دیا. آج بھی سرکاری قصاب یہی کام کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے. کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں؟ کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے؟ اس لیے کہ دین کا ایک حصہ کاٹ کر آپ کو دے دیا، ایک حصہ کاٹ کر دوسرے کو دے دیا کہ آپ اس کے کباب بنا کے کھائیں، وہ اس کے تکے بنا کر کھائیں، اور سب خوش ہوں گے، ہم سارے دیندار ہیں، ہم سارے دیندار ہیں. دین کے ایک ٹکڑے سے کوئی دیندار نہیں بنتا. ایک سمجھتا ہے نماز پڑھ کے، سمجھتا ہے کہ سارا دین میرے اندر آ گیا، سارا دین میرے اندر آ گیا. اب ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا کہ عزاداری بھی کرے، یہ بھی دین ہے. دوسرا صرف عزا کر کے سمجھتا ہے کہ سارا دین میرے اندر آ گیا، وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ عبادت خدا بھی کرے،
ضرورت ہی نہیں سمجھتا. ایک فقط عبادتیں کر کے خدمت خالق خدا نہیں کرتا, وہ یہ سمجھتا میں سب سے بڑا متقی ہوں نماز شب پڑھ کے, نماز تہجد پڑھ کے سمجھتا مجھ سے بڑا دیندار کوئی بھی نہیں ہے, اور ایک فقط خدمت خلق کر کے سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی بھی نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے کہ آدھا کسی نے پکڑ لیا آدھا کسی نے پکڑ لیا؟ یہ جو قصابوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا, کچھ کسی کو دیا کچھ کسی کو دیا. لیکن جس دین کی آئمہ کی عادت فرما رہے ہیں, جس دین کی ابھی کہتے ہیں نا بعض ولایت مانوی اور ولایت دنیاوی, کہ دنیا کا ولی وہ ہے اور مانویات کا ولی یہ ہے, نہ اس طرح سے نہ کاٹو, دنیا اور مانا کو ایک دوسرے سے نہ کاٹو, چونکہ اگر دنیا سے مانویت لے گئی پیچھے جہنم رہ جائے گی, اگر دنیا سے مانویت نکال لی تو پیچھے جہنم رہ جائے گی, اور اگر مانویت سے دنیا لے لی جائے تو پیچھے خانقاہ رہ جائے گی, پیچھے فقط روحانیت رہ جائے گی. اور یہ رسول اسلام کا فرمان ہے لا روحانیت فی الاسلام, اسلام میں روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں. کسی دیندار کو یہ حق نہیں بنتا کہ دین کے نام پر معیشت چھوڑ کر فقط دین کے نام پر بیٹھ جائے کہ میں فقط ذکر و فکر کرتا ہوں اور لوگ آئیں میرا پیٹ بھرے. اتنی اجازت دین نے کسی کو عطا نہیں کی. دین نے کیا کہا؟ عبادتیں بھی اپنی خود کرو, پیٹ بھی اپنا خود بھرو. عبادتیں بھی خود کرو, ہر ایک تم میں سے, ہر ایک تم میں سے دیندار بھی ہو اور ہر ایک تم میں سے اپنی معیشت بھی کمائے. یہ رسول اسلام کا فرمانا ہے کہ لا معاد لمن لا معاش لہو, جس نے اپنے لیے معاش کا انتظام نہیں کیا وہ اپنی معاد کے انتظار میں نہ رہے, وہ جنت کے انتظار میں نہ رہے. جو اپنی دنیا نہیں سنوار سکتا وہ اپنی آخرت نہیں سنوار سکتا. اور یہ توجہ فرما لیں کہ وہ دین جو ہماری دنیا نہیں بنا سکتا وہ ہماری آخرت نہیں بنا سکتا, جو اس دنیا میں ہمیں عزت نہ دے وہ ہمیں بہشت تک نہیں پہنچا سکتا, جو اس دنیا میں ہمیں کرامت عطا نہ کرے وہ ہمیں آخرت نہیں بنا سکتا, جو پہلے سعادت دنیاوی دے پھر سعادت اخروی دے گا. سعادت دنیاوی کیسے ملے گی؟ امام دین کے زمام کے سائے میں ملے گی, امام دین کے سائے میں ملے گی. او امام دین کی طرف, ان الامامت زمام الدین, دین کی لگام ہے. اب توجہ فرمائیں, میں نے کل عرض کیا تھا کہ امامت کو ایک اور حصہ چاہیے. امامت کا دوسرا حصہ ہے جس کے ساتھ مل کر نظام امامت برپا ہوتا ہے اور نظام امامت وجود میں آتا ہے. آج ساری ابلیسی نظام نافذ ہے, پوری دنیا میں جائیں آپ سروے کریں, ایک مملکت کو چھوڑ کر کہ جہاں پر نظام امامت و ولایت نافذ ہے, جہاں پر علی و ولی اللہ کی اذانیں ہوتی ہیں, ایک مملکت ایک سرزمین کو چھوڑ کر باقی ساری سرزمینوں پر چلے جائیں, شرق و غرب کو جا کر دیکھ لیں, آمریت یا ننگی آمریت ہے یا شیطان کے لبادے میں لپٹی ہوئی آمریت. جمہوریت شیطان کا بنا ہوا لبادہ ہے اور لبادہ شیطان میں لپٹی ہوئی آمریت آپ کو ملے گی. وہاں پر پوری دنیا میں نافذ ہے, پوری دنیا میں نافذ ہے, اور پوری دنیا کی مشکلات کا باعث بھی یہی ہے. کب نجات ملے گی انسان کو؟ کب نجات ملے گی مسلمان کو؟ کب عزت و افتخار ملے گا؟ کہ جب آ جائے نظام ولایت کے سائے میں, آ جائے نظام امامت کے سائے میں, آ جائے امت بن کر. جب تک انسان امام کے ساتھ نہ جائے, جو کچھ بھی بن کر جائے امام قبول نہیں کرتے, فقط ایک روپ ہمارا قبول کرتے ہیں, کیا؟ امت بن کر آؤ. امام کو کیا چاہیے؟ امت چاہیے. استاد کو کیا چاہیے؟ شاگرد چاہیے. بعض ہوتے ہیں جو استادوں کے دوست بن جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, استاد کے دوست بن جاتے ہیں, جو دوستی کی آڑ میں نمبر دے دیں گے. اور بعض دو نمبر دوست بھی استاد ہوتے ہیں جو دوست بن کر نمبر دے بھی دیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو استادوں کو کچھ کھلا پلا دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنے بچے پاس کرا لیتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں جو استادوں سے کوئی رشتے بھی
بڑھا لیتے ہیں, کوئی رشتہ دے دیا کوئی رشتہ ان سے لے لیا تاکہ اس طرح سے کسی مقام تک پہنچ جائے. ممکن ہے استادوں کے ساتھ تو یہ کریں چونکہ استاد معمولی لوگ ہوتے ہیں, لیکن رسول ہو نبی ہو اور امام, رسول ہو نبی ہو یا امام, آپ جس دروازے سے بھی جاؤ خواہ رشتے بڑھاؤ جو مرضی ہے کرو, جو مرضی ہے کرو, وہ کیا کہے گا جو بن کر آؤ میں تمہارے اوپر دروازہ کھولوں گا نہیں, فقط ایک چیز بن کر آؤ میری امت بن کر آؤ, امت بن کر آؤ میرے ساتھ. امام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, اب امام کے ساتھ جو رابطہ مرضی ہے بڑھا لو جو مرضی ہے. مامون الرشید نے اپنی بیٹی کس کو دی؟ نا امام جواد علیہ السلام کو دی. امام رضا علیہ السلام کے فرزند کو اپنی بیٹی دی, کہ اسی نابیکار عورت نے امام کو پھر زہر سے شہید بھی کیا. ام الفضل اس عورت کا نام تھا. خوب بہت سارے ایسے تھے جو آئمہ کے ساتھ بھی یہ رشتے بڑھا لیتے تھے, لیکن آئمہ نے کیا فرمایا, کیا فرمایا کہ ان رشتوں سے تمہارے اوپر کوئی در نہیں کھلے گا, اگر در کھلنا ہے تو ہماری امت بن کرو. امام ہادی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت زمام دین ہے, امامت زمام دین ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت اور ریوڑ میں فرق ہے, امت میں اور ریوڑ میں فرق ہے. ریوڑ تو دیکھا ہوا ہے ہم نے, دیکھا ہوا ہے نا ریوڑ, جانوروں کا ریوڑ بھی دیکھا ہوا ہے اور انسانی ریوڑ بھی دیکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات تشبیہ بھی دیتے ہیں آپ, جہاں ڈسپلن نہ ہو تو کہتے ہیں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں, جو بھیڑ بکریوں کی طرح جا رہے ہوں تو انہیں کہتے ہیں یہ ریوڑ ہے, جن کے اندر نظم نہ ہو جن کے اندر ڈسپلن نہ ہو. امت پس وہ ہوتی ہے کہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ہو. ریوڑ کون سا ہوتا ہے؟ ریوڑ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی جانور کے منہ میں لگام نہیں ہوتی. اونٹ جب سفر کرتے ہیں, اگرچہ گاڑیوں کا دور ہے لیکن اونٹ ٹی وی پر ضرور دیکھے ہوں گے بچوں نے, اگر ویسے زندہ اونٹ نہیں دیکھا. اونٹ جب سفر کرتے ہیں خصوصاً سدائے ہوئے اونٹ, پالتو اونٹ, تو ان کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اور ہر اونٹ کی دم سے پچھلا اونٹ بندھا ہوا ہوتا ہے. بسوں کا 10 اونٹ ہیں 15 اونٹ ہیں 20 اونٹ ہیں, وہ ایک قطار میں جاتے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ, اونٹ کا چلنا دیکھیں بڑا پروقار جانور ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں فرمایا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, ایسے تو مثال دیتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کالسی دی, لیکن اس کو غور کریں تو بڑا باوقار جانور ہے, چلتا ہے بہت ہی وقار کے ساتھ, اچھلتا کودتا نہیں ہے. خوب آپ دیکھیں یہ اونٹوں کی قطار بڑے وقار کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے, سامان لدا ہو یا نہ لدا ہو, آگے آگے ان کا بدی خان جا رہا ہوتا ہے اور یہ قطار اونٹوں کی اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے. اونٹوں کے اس ڈسپلن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, کیوں اتنا باوقار جانور ہے؟ چونکہ جب انسان نے اس کو نکیل ڈالی تو اس نے نکیل قبول کر لی. تربیت یافتہ ہے نا یہ, یہ اس کے وقار کی دلیل ہے. حالانکہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کو اگر دم سے ہی گرا سکتا ہے, اپنی دم سے گرا سکتا ہے, لیکن متوازے ہو کر جیسے انسان کہتا ہے ویسے اس کے لیے اٹھنا بھی دشوار ہے بیٹھنا بھی دشوار ہے, لیکن انسان کہے بیٹھو تو بیٹھ جاتا ہے, انسان کہے اٹھو تو اٹھ جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ نکیل انسان نے اس کو ڈالی, اس نے نکیل قبول کر لی. اب یہی ایک مست جانور ہو, وحشی جانور ہو, جنگلی جانور ہو, جس نے نکیل قبول نہ کی ہوئی ہو, اس کو اگر آپ کہیں اٹھو تو اٹھنے کے بجائے دولتی مار دیتا ہے, اسے کہیں آپ بیٹھو تو وہ بیٹھنے کے بجائے کچھ اور کر دیتا ہے. وحشی جانور ایسے ہوتے ہیں نا, چموش بے تربیت جانور ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں اٹھو وہ کچھ اور کرتے ہیں, کہو بیٹھو تو وہ کچھ اور کرتے ہیں. اونٹ اتنا عظیم ہے جسے میں, اتنا باعظمت جانور ہے جسے میں,
لیکن اس کے باوجود انسان جو حکم دیتا ہے وہ قبول کرتا ہے. لہذا اونٹوں کے مجموعے کو ریوڑ نہیں کہتے, کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ اونٹوں کا ریوڑ جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے, اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. قطار کے معنی یہ ہے کہ ڈسپلن ہے ان کے اندر موجود, حالانکہ یہ بھی جانور ہے بلکہ جانور ہونے میں ان سے بڑا ہے, بھیڑ بکریوں سے بڑا ہے. تو کیوں وہ اگر مل کر چلے تو ریوڑ کہلاتی ہیں, یہ اگر مل کر چلے تو قطار کہلاتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ ان کے آگے ایک انسان چلتا ہے اور یہ سیدھی لکیر میں سر جھکا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے, اس لیے ان کو ریوڑ نہیں قطار کہتے ہیں. اور اس کو اس نے نکیل ڈالی, اس نے نکیل قبول کر لی. وہ جسے میں ہے چھوٹی لیکن قطار نہیں بنا سکتی, اور جو ان کے آگے چلے اس کے پیچھے چلنا نہیں سیکھ سکتی. تو اونٹ کی اس عظمت و وقار کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو زمام, نکیل کو عربی میں زمام کہتے ہیں, یہ زمام جو انسان نے اس کے ناک میں ڈالی, اس کی گردن میں ڈالی, اس نے قبول کر لی, اور اس انسان نے ڈالی جو اس کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. تو جو بھی اگر کسی ہدایت ہادی کی زمام قبول کر کے اپنے گلے میں ڈال لے, اس کو انسانی قطار و صف کہتے ہیں. لیکن جو بھی یہ زمام قبول نہ کرے اسے انسانی ریوڑ کہتے ہیں. انسانی ریوڑ وہ ہوتا ہے جو زمام قبول نہ کرے. امامت زمام دین ہے. یہ زمام دین لے کر زعیم امت امام لے کر کھڑا ہوا ہے. کس کی انتظار میں؟ انسانوں کے انتظار میں کہ کون ہے جو یہ زمام اپنی گردن میں ڈالے, کون ہے امام سے یہ زمام قبول کرے اور امام کے ساتھ یہ عہد کرے کہ آپ میرے امام ہیں. امامت زمام دین ہے. یہ زمام دین آپ کے دست مبارک میں ہے اور یہ زمام دین میرے گلے میں ہے. جدھر آپ لے جائیں گے میں وہاں جاؤں گا, جہاں آپ لے جائیں گے میں وہاں جاؤں گا, اور جہاں سے آپ نے روک دیا میں وہاں نہیں جاؤں گا. میں کب بیٹھوں گا؟ نہ جب میرا جی چاہے گا, جب آپ کہیں گے اس وقت بیٹھوں گا. میں کب اٹھوں گا؟ جب آپ کہیں گے اٹھو میں اٹھوں گا. میں کب سوؤں گا؟ جب آپ نے کہا سو جاؤ میں سو جاؤں گا. میں کب جاگوں گا؟ جب آپ نے کہا جاگو میں جاگوں گا. اسی کو کہتے ہیں اولی الامر, اسی کو کہتے ہیں ولی امر. یہ زمام قبول کرنے کی بھی ضرورت ہے. خدا نے یہ زمام ان مقدس ہستیوں کو دے دی, یہ زمام اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. 11 امام زمام اٹھا کے کھڑے رہے اور دعوت دیتے رہے کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں, اے کلمہ گو لوگوں, او ہماری یہ زمام اللہ کی قبول کر لو. لیکن آپ نے دیکھا امام زمام اٹھا کے کھڑے رہے, لوگ کسی اور کے پیچھے چلتے رہے. ریوڑوں کو امام نہیں چاہیے ہوتا ریوڑوں کو چرانے کے لیے. دیکھا ہوگا منظر آپ نے, ریوڑوں کو چرانے کے لیے ایک گڈریا چاہیے ہوتا ہے, چرواہا. اس چرواہے کا پڑھا لکھا ہونا ضروری, بلکہ جتنا ان پڑھ ہوگا اتنا اچھا چرائے گا. اس کو معرفت ہونا ضروری نہیں ہے, اور اس کے پاس ایک ڈنڈا ہونا چاہیے. جتنا اجڈ ہو اتنا اچھا چرواہا ہوگا, اور اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے ریوڑ کو ہانکنے کے لیے, اور ریوڑ میں جو بھیڑ بکریاں بہت ہی چموش ہوں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کتا بھی ہوتا ہے, کتا بھی رکھتا ہے نا وہ. لہذا جس قوم کو بھی ڈنڈوں کے ذریعے اور اجڈ لوگوں کے ذریعے, اجڈ سیاستدانوں کے ذریعے اور اجڈ حکمرانوں کے ذریعے ہانکا جا رہا ہو, ڈنڈوں کے ذریعے ہانکا جا رہا ہو اور کتوں کے ذریعے انہیں نوچا جا رہا ہو اور ان کی جانوں پہ کتے چھوڑ دیے گئے ہوں, اس امت کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم پہ یہ دن آ پڑا. یہ دن اس لیے آ پڑا کہ ہم نے نظام امامت کو ترک کر دیا. اگر نظام امامت کو نہ چھوڑا ہوتا آج کتوں اور ڈنڈوں کے ذریعے ہمیں نہ ہانکا جا رہا ہوتا. اس لیے امام فرماتے ہیں ان الامامت زمام الدین. اے لوگو, امامت دین کی زمام ہے, اور یہ زمام خدا نے امام معصوم کے ہاتھ میں تھما دی ہے. جدھر یہ زمامدار جاتا ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے. اسی زیارت نامے میں اقرار کرتا ہے انسان جا کر زیارت عاشورہ زیارت جامع کبیرہ میں، میں آپ کا تابع ہوں، انی سلمن، میں تابع ہوں آپ کا، میں تسلیم ہوں. سلمن لمن سالمکم وحاربن لمن حاربکم، میں اس کے ساتھ ہوں جو آپ کے ساتھ ہے اور میں اس کے خلاف ہوں جو آپ کے خلاف ہے. میرا اپنا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا دشمن وہ یہ جو امامت کا دشمن ہے، میرا دوست وہ ہے جو امامت کا دوست ہے، جو بھی امامت کے مکتب میں ہے وہ ہمارا دوست ہے. یہ زمام ہے جو امام کے ہاتھ میں خدا نے قرار دی ہے. وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، امامت نظام ہے مسلمانوں کے لیے، سسٹم کا نام امامت ہے. امام معصوم فرما رہے ہیں، اگر مجھ جیسا ایک طالب علم کہہ رہا ہو تو آپ شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے تھے کہ شاید اس طالب علم کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتا ہے. انسان سمجھتا ہے، غلطی ہو سکتا ہے، طلبہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، بڑے بڑے غلطی کرتے ہیں، علماء سے بھی غلطیاں ہو جاتی. جو معصوم نہیں ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ جو کبھی کبھی ڈٹ جاتے ہیں ہم لوگ کہ میں بعض دیکھیں اپنے آپ کی طرف رجوع کر کے اپنے گریبان میں دیکھیں، کبھی اپنی غلطی مانی ہے؟ جو اپنی غلطی نہیں مانتا، دوسرے لفظوں میں اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی معصوم ہوں. اگر کہتے ہو کہ میں معصوم نہیں تو پھر مان لیا کرو کہ ہم سے غلطی ہوئی. غلطی مان لینے میں کوئی مشکل نہیں، غلطی مان لینا ایک شجاعت ہے، بہادری کا ایک حصہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی. غلطی نہ ماننا بزدلی ہے، خوف ہے، ڈرتا ہے انسان، غلطی سے ڈرتا ہے. اب اگر ایک طالب علم کہہ رہا ہوتا کہ امامت ایک سسٹم کا نام ہے، آپ کہہ سکتے تھے اسے غلطی ہو سکتی ہے، شاید سمجھنے میں اس کو اشتباہ ہو گیا ہو، غلط فہمی ہو گئی ہو. لیکن جس کا کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ان کو غلطیوں سے پاک قرار دیا. غلطیاں رج سے ہیں، غلطیاں رج سے ہیں، وہ رج سے ہیں، اور خدا نے قرآن میں اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے انہیں پاک قرار دیا، رج سے پاک قرار دیا، انہیں خطا سے پاک قرار دیا، انہیں گناہ سے پاک قرار دیا، انہیں نقص سے پاک قرار دیا. یہ غلطی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے غلطی؟ کیوں غلطی نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ارادے خدا کے ارادے میں فانی ہیں، جن کے ارادے خدا کے ارادے میں فانی ہیں، جن کی نیتیں خدا کے ارادے میں فانی ہیں. جب تک خدا ارادہ نہ کرے یہ ارادہ ہی نہیں کرتے. ما یشاؤنا الا ان یشاء اللہ، ما یشاؤنا، یہ کوئی مشیت نہیں رکھتے، یہ کچھ بھی نہیں چاہتے جب تک خدا نہ چاہے. اور جب خدا کہے بولتے ہیں، جب خدا کہے اٹھتے ہیں. تو جس کا ارادہ خدا کے ارادے میں فانی ہو جائے تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا. یہ فانی ہے در ذات خدا. خدا کے ساتھ ان کا قرب یہ انہیں غلطیوں سے بچا لیتا ہے. ان سے زیادہ قریب تر ذات خدا کے کوئی بھی نہیں. وہ معصوم فرما رہے ہیں جو غلطیوں سے پاک ہے کہ ان نل، کس کو فرما رہے ہیں؟ مرو میں، ان لوگوں کو جو امامت کے بارے میں گفتگو زیادہ کرتے ہیں، امامت کے بارے میں بولتے ہیں. فرمایا انہیں کیا پتا امامت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں انہیں امامت کیا ہے. امامت وہ نہیں جو تم نے ڈکشنری میں دیکھی ہے، امامت نظام مسلمین ہے، امامت خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے، امامت خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اور نظام صرف زبان سے اظہار کرنے سے نظام نہیں نافذ ہو جاتے، بلکہ نظام کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، نظام کو نافذ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کا تعلق نظام سے ہوتا ہے. نظام کتابوں میں پڑھ لینے سے انسان اس نظام کا نہیں ہو جاتا، نظام پر تقریریں کر لینے سے انسان اس نظام کا نہیں ہو جاتا. نظام کے ساتھ فقط ذہنی تعلق کی وجہ سے انسان اس نظام کا نہیں ہو جاتا بلکہ جب تک نظام نافذ نہ ہو جائے. اس لیے امامت کو نفاذ کی ضرورت ہے. یہ نظام ہے مسلمین ہے. مسلمانوں کے لیے ایک ہی نظام اللہ نے بنایا اور اس کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں. ہم نے لوگوں کو بتایا امامت عقیدہ ہے. انسان کو عقیدہ بھی چاہیے, انسان کو نظام بھی چاہیے. عقیدہ تو ہم نے دے دیا, نظام کہاں سے لاؤ گے؟ کہا نظام تمہاری مرضی ہے, جہاں سے بھی لے آؤ. خوب, نظام ابلیس بنا کے لے آیا. آمریت کے تن پر لبادہ جمہوریت چڑھا کر کہا کہ یہ میرا نظام ہے. سامری نے گوشالہ بنایا خدا پرستوں کے لیے. موسیٰ نے انہیں کسی اور طرف لگایا, سامری نے انہیں کسی اور طرف لگایا. اور سامری نے کیا کہا کہ یہ وہ خدا ہے جس کے بارے میں موسیٰ آپ سے کہہ رہے تھے. موسیٰ کو مل نہیں رہا تھا خدا, ڈھونڈنے پہاڑ پر چلے گئے, مجھے یہیں پر مل گیا. لوگوں نے بھی ہاں حمایت کر دی, کہا یہی خدا ہے, کیونکہ وہ گوشالہ بولتا بھی تھا. جمہوریت ایک گوشالہ ہے, آمریت ایک سامری کا بنا ہوا گوشالہ ہے. اور گوشالے پرست سامری کب لاتے ہیں؟ معصومین کے مقابلے میں لاتے ہیں, موسیٰ کے مقابلے میں لاتے ہیں, ہارون کے مقابلے میں لاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اس حدیث سے معصوم یہ بھی فرمانا چاہتے تھے رسول اللہ کہ اے علی جس طرح سے موسیٰ و ہارون کے مقابلے میں سامری آ گئے اور لوگ سامریوں کے پیچھے چلے رہے, ہارون تنہا کھڑا دیکھتا رہا, اے علی ایک دن ایسا بھی آئے گا تو بھی تنہا کھڑا دیکھتا رہے گا اور لوگ سامریوں کے گوشالے کے پیچھے چل پڑے گا. جو بھی امامت کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے چلے سامری کے پیچھے جا رہا. موسیٰ کتنے دن کے لیے گئے پردہ غیبت میں؟ 30 دن کے لیے گئے تھے, 40 ہو گئے. چونکہ محب و محبوب جب ملے تو دونوں کا جی کرتا ہے کہ جی ملاقات بڑھ جائے, طولانی ہو جائے. نہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ ملاقات جلدی ختم ہو, نہ موسیٰ کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ ملاقات جلدی ختم ہو. لہذا 30 دن بڑھا کر 40 دن کر لیے. 40 دن معصوم, موسیٰ معصوم پردہ غیبت میں گئے, اپنے بعد ہارون کو چھوڑ کر گئے. 40 دن بعد جب واپس آئے تو موسیٰ کی کئی سال کی محنت پہ پانی پھیرا ہوا تھا. موسیٰ کے سالوں کی محنت پر پانی پھیرا ہوا تھا. ہارون تنہا سہمے ہوئے ایک گوشہ تنہائی میں کھڑے ہوئے. موسیٰ جب واپس آئے دیکھا ساری امت سامریوں کے پیچھے چل رہی ہے. مومنین کرام, یہ عبرت کی آیت ہے قرآن مجید میں, ہماری دینی کتاب میں. قرآن اسلام کی دینی کتاب ہے, مسلمانوں کی دینی کتاب ہے, نبی خاتم پہ اتری ہوئی کتاب ہے. ہماری دینی کتاب میں موسیٰ اور سامری کا واقعہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں سنو کہ اس وقت معصوم 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں گیا, جب لوٹ کر آیا تو امت پوری کو سامری اغوا کر چکا تھا, ہارون تنہا بیٹھا تھا. تو سن لو, تمہارا معصوم بھی کئی سالوں کے لیے, کئی صدیوں کے لیے پردہ غیبت میں چلا جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب وہ ظہور فرمائے تو دیکھے کہ امت ساری سامریوں کے پیچھے جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے. امامت کو درست سمجھنا, نظام امامت کو درست سمجھنا. اگر امامت سے دور ہوئے سامریوں کے پیچھے چلے پڑو, چل پڑو. امامت نظام ہے, اس نظام کو کون نافذ کرے؟ ممکن ہے ہمارے ذہن میں یا تو خود امام کا فریضہ ہے کہ امامت کو نافذ کرے. امامت کے نفاذ کے لیے میدان بنانا امت کا کام ہے, اس میدان میں آ کر امامت کرنا امام کا کام ہے. میدان بنانا امت کا کام ہے, امامت کرنا امام کا کام ہے. میدان بناؤ, نظام امامت کے لیے میدان ہموار کرو. کس طرح سے میدان ہموار کریں یہ ایک الگ گفتگو ہے, ابھی میں اس کی طرف نہیں جاتا, وقت پہلے بھی ہمارا کافی گزر گیا. درود پڑھیے محمد والے محمد. وصلاح الدنیا, امامت تمہاری دنیا کی صلاح ہے, بھلائی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا دین و دنیا قصاب کی طرح, دین کو کاٹو نہیں. یہ بنو امیہ کے قصابوں نے دین کاٹ کے ایسے بکرے کر کے کچھ کسی کو دے دیا, کچھ
کسی کو دے دیا، سیاست حکمرانوں کو دے دی، کہا یہ شہنشاہ یہ سیاست کریں گے، مسجدیں علماء کو دے دی، مدرسے کسی اور کو دے دیے، جماعتیں کسی اور کو دے دی، سپارے کسی اور کو دے دیے، ہر حصہ کاٹ کے کسی میں بانٹ دیا۔ یہ سلوک ہے قصابوں جیسا دین کے ساتھ۔ نہ، خدا نے یہ دین نازل کیا پورا ایک نظام کے طور پر نازل کیا، پورا نظام کے طور پر نازل کیا۔ نظام کو اگر الگ کریں گے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ امامت تمہاری دنیا کے لیے بھی ہے، نہ صرف آخرت کے لیے۔ اگر دنیا میں سعادت مند رہنا چاہتے ہو امامت ہے، وَعِزُّ الْمُسْلِمِينَ وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور امامت عزت مومنین ہے، مومنین کی عزت امامت کے طفیل ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اس ذرع زمین پر اس وقت آج ہی اگر سروے کریں، مسلمان ایک ارب سے زیادہ، مسلمانوں کی آبادی ایک ارب سے، ایک ارب تو سمجھے کتنی تعداد ہے، ایک ارب کتنے ہیں؟ 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان ایک ارب مسلمانوں کی اس وقت حیثیت کیا بنی ہوئی ہے، ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ اسرائیل میں کتنے سیونسٹ ہیں؟ 50 لاکھ نہیں، ملینز میں۔ آپ تو زیادہ میڈیا میں ٹچ میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ، میں تو ہمیشہ کتابوں میں مدرسے میں رہتا ہوں، آپ اخبار پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں، میڈیا سے تعلقات ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، ورلڈ میڈیا سے آپ کا سروکار ہے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کہیں غلط نہ بتا دوں، آپ کہیں اس کو پتا ہی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، آپ سب اعتراف کر لینا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اسرائیل کے اندر یہودیوں کی تعداد 10 ملین ہے، 10 ملین یہودی، ایک ارب سے زیادہ مسلمان، 10 ملین یہودی اور ایک ارب مسلمان، کوئی تناسب نہیں بنتا آپس میں۔ لیکن یہ ایک ارب مسلمان 10 ملین کے سامنے ذلیل ہو چکے ہیں، خار ہو چکے ہیں، رسوا ہو چکے ہیں، اسرائیل کی دھاک ان کے اوپر بیٹھی ہوئی۔ عربوں کے اندر اس قدر ذلیل ہیں، اس قدر ذلیل ہو گئے، حکمران بھی، امتیں بھی، عرب بھی، عجم بھی، سب کے سب ان 10 ملین کے سامنے ذلیل ہو گئے، ایک عرب ذلیل ہو گئے۔ کیوں ذلیل ہو گئے؟ اس لیے کہ نظام عزت سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، نظام عزت سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسرائیل کو ایک آہنی پاور بنا کر، ایک ناقابل شکست طاقت بنا کر مسلمانوں کے اوپر آ کر ٹھونسا گیا، مسلط کیا گیا، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس کے سامنے تسلیم رہنا، اس کو تسلیم کرنا۔ لہذا ہر وہ انسان ذلیل ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن او امامت اور دوسرے مکاتب میں فرق ہی یہی ہے۔ او امامت اور جمہوریت میں فرق دیکھو، امامت اور آمریت میں فرق دیکھو، امامت اور اشرافیت میں فرق دیکھو، امامت اور شہنشاہیت میں فرق دیکھو، کہ ایک طرف ایک عرب مسلمان اسرائیل کے سامنے ذلیل، کہتے ہیں اس کو تسلیم کیے بغیر امن نہیں برقرار ہو سکتا، لیکن امامت سے تعلق رکھنے والے، عزاداری کے مکتب کے پلے ہوئے ان 10 ملین آہنی پاور کے سامنے 2000 حزب اللہ کے جوان، 2000 مکتب علی کے پلے ہوئے، 2000 مکتب کربلا کے پلے ہوئے، آ کر اسی اسرائیل کی ناک کو خاک میں رگڑ دیا جس نے تم سب کو ذلیل بنایا ہوا ہے۔ امامت سے تعلق رکھنے سے یہ ہوتا ہے انسان۔ اگر 2000 جوان
مکتب امامت کو سمجھ جائیں، مکتب ولایت کو سمجھ جائیں، حسین حسین کرتے ہوئے ماں کی آغوش سے پرورش پانا شروع کریں، اور مجالس حسینی میں مائیں انہیں اپنا دودھ پلائیں، ذکر حسین سے وہ دودھ مل کر ان کے وجود میں جائے، حسینی غیرت ان کے اندر آ جاتی ہے، حسینی غیرت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ 6 عرب ملک مل کر 6 دن اسرائیل کے مقابلے میں نہیں ڈٹ سکے، آدھی عرب دنیا پہ قبضہ کروا بیٹھے، 33 دن اسرائیل مسلسل پوری دنیا کی مدد سے بمباری کرتا رہا، بارود پھینکتا رہا، بلکہ میڈیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ دوسری جنگ عظیم میں اتنا بارود نہیں پھینکا گیا جتنا لبنان پہ پھینکا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا، آخر کر حیران تھے کہ یہ کس مکتب کے پلے ہوئے ہیں، یہ کون انسان ہے، کہاں سے آئے ہیں یہ؟ اگر کوئی اور ہوتا ابھی 10 دفعہ پشیمان ہو چکا ہوتا، 10 دفعہ اس سے توبہ کر چکا ہوتا کہ آئندہ اسرائیل سے کبھی ٹکر نہیں لیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا، امامت عزت مسلمین کا نام ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، امامت عزت مسلمین کا نام ہے۔ مسلمانوں، اگر عزت چاہتے ہو، آؤ مکتب کربلا کی طرف آؤ۔ سید الشہداء نے بھی یہی فرمایا، ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت والزلہ۔ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، اس عبیداللہ نے مجھے ایک دوراہے پہ لا کھڑا کیا۔ کون سا دوراہا؟ عزت اور ذلت کا دوراہا، کہ جہاں سے ایک راستہ عزت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ ذلت کی طرف جاتا ہے، ایک ذلت کی طرف جاتا ہے۔ کہا کہ اس نے لا کر مجھے بیچ میں کھڑا کر دیا کہ آیا میں عزت کے راستے پہ جاتا ہوں یا ذلت کے راستے پہ جاتا ہوں، یعنی آیا میں تسلیم ہو جاتا ہوں، یا عزت و سرفرازی کے ساتھ اپنی گردن کٹا دیتا ہوں، ننگی شمشیروں کے سامنے جاتا ہوں۔ کربلا یہ راستہ ہے، قوموں کو عزت سکھانے کا راستہ، کہ میں کدھر جاتا ہوں، ایک طرف ننگی تلواریں لیکن عزت ہے، اور ایک طرف بچ تو جاؤں گا لیکن ذلت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہے یہ ہاتھ من الذلہ، ذلت ہرگز ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ سید الشہداء نے فرمایا، کیوں ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی؟ عجیب استدلال فرمایا سید الشہداء نے، فرمایا اس لیے کہ میرا رب عزیز ہے، میں عزیز خدا کے ماننے والا ہوں، مجھے اس نے امام بنایا ہے جو عزیز ہے، خود صاحب عزت ہے، وہ رب عزت اجازت نہیں دیتا ذلت کے راستے پہ چلوں، اور وہ رسول صاحب عزت ہے، وہ رسول اجازت نہیں دیتا، اس کی تعلیم اجازت نہیں دیتی میں ذلت کے راستے پہ چلوں۔ اور امام علیہ السلام نے آخر میں ایک جملہ فرمایا، فرمایا کہ وہ آغوش جس میں لیٹ کر میں نے دودھ پیا ہے، وہ آغوش عزت ہے، وہ آغوش مجھے اجازت نہیں دیتی میں ذلت کے راستے پہ چلوں۔ فرماتے ہیں، میں نے عزت کی آغوش میں تربیت پائی ہے، میری ماں نے مجھے عزت کا راستہ سکھایا ہے، وہ خود بھی عزت کی مالکہ تھی۔ لوگوں نے چاہا تذلیل کرے اہل بیت کی، بہت سارے کام اس لیے کیے گئے تذلیل کرنے کے لیے، لیکن حضرت سیدہ نے ان کو بتا دیا کہ عزت و ذلت کی جنگ میں تم چاہتے ہو ہماری تذلیل کرنا، میں تمہیں ایسا ذلیل کروں گی قیامت تک سر اٹھانے کے قابل نہیں ہو، اور ایسے وار کروں گی تمہیں سنبھلنے نہیں دوں گی۔ سیدہ نے کیا وار کیے؟ آئیں مسجد النبی میں، آ کر خطبہ دیا، ثابت کر دیا کہ تمہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت فرمائی امیر المومنین کو، اے علی،
میں شہید ہو جاؤں گی راہ خدا میں. اے علی مجھے رات کو اٹھانا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کرنا. اور سب سے بڑھ کر کیا وار کیا جناب سیدہ نے؟ فرمایا اے علی جب مجھے دفن کرنا میری قبر کا نشان مٹا دینا، میری قبر کا نشان مٹا دینا. سوچنے کی بات ہے جناب سیدہ، لوگوں کی تو خواہش ہوتی ہے میری قبر کو بچانا، میری قبر کو بنانا، میری قبر کو سنوارنا، اس پہ مزار بنانا، اس پہ حرم بنانا تاکہ زائرین آئیں آ کر اس قبر میں مشرف ہوں. بی بی قبر چھپاتی کیوں ہیں؟ اپنی قبر چھپاتی کیوں ہیں؟ تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ اس لیے کہ میں ان کو رسوا کرنا چاہتی ہوں، ان کو رسوا کرنا چاہتی ہوں. قیامت تک لوگ آئیں گے، بقیع میں آئیں گے، روضہ رسول کے پاس آئیں گے، آ کر ہر ایک کی قبر موجود ہوگی، رسول اللہ کی قبر موجود ہوگی، صحابہ کی قبریں موجود ہوں گی، امہات المومنین کی قبریں موجود ہوں گی، شہداء کی قبریں موجود ہوں گی. لیکن ساری دنیا پوچھے گی کہ سب کی قبریں موجود ہیں، زہرا کی قبر کیوں نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا کی قبر کیوں نہیں ہے؟ اس وقت میں بتا، اس وقت لوگ سوچیں گے کہ کیوں قبر چھپائی تھی سیدہ نے. اس لیے قبر چھپائی تھی کہ کچھ چہروں کو بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو انہوں نے ہمیں تذلیل کی کوشش کی، میں ایسا ذلیل کر کے ان کو جا رہی ہوں کہ قیامت تک جواب دیتے رہیں گے. حسین اس عزیزہ کا فرزند ہے، اس عزت کی مالکہ کا فرزند ہے حسین. بھلا کس طرح سے میں ان کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ کس طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں؟ لیکن اسی عزت دار اور عزت کی مالکہ کی بیٹی، اسی عزت دار اور عزت کی مالکہ کی بیٹی، اس کی بھی بڑی عزت تھی. جناب عصمت صغریٰ زینب کبریٰ کی بھی بڑی عزت تھی. یزید کو خطاب کر کے کہا اے یزید، تو سمجھتا ہے ہمیں رسیوں میں جکڑ کر تو نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے؟ خدا کی قسم تو خود ذلیل ہوا ہے. عزت والوں کو رسیوں میں جکڑو تو بھی عزیز ہوتے ہیں، عزت والے آزاد ہوں تو بھی عزیز ہوتے ہیں. لیکن یہی مخدرہ جب کوفہ میں پہنچی، کوفہ میں جب دیکھا لوگوں کو تماشا ہی دیکھا، لوگوں کو تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا، بی بی نے صدا دی یا اہل الکوفہ اسکتو، ساکت ہو جاؤ کوفہ والو، خاموش ہو جاؤ کوفہ والو، چپ ہو جاؤ کوفہ والو. کوفہ میں سکوت کا اور سناٹے کا عالم طاری ہو گیا. ساری نگاہیں اٹھیں کہ کیوں سکوت ہو گیا، شور کیوں ختم ہو گیا، غلغپاڑا ختم ہو گیا. ایک دفعہ بی بی نے خطبہ شروع کیا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے کوفہ کے مکار لوگو، اے کوفہ کے نیرنگ باز لوگو، اے کوفہ کے منافقو، اے کوفہ کے نقاب پوشو، اے کوفہ کے ہزار چہرہ لوگو، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا سر ہے. بی بی خطبہ دیتی گئی، کوفیوں کے چنکاب اتارتی گئی، بی بی اپنے شہیدوں کا تعارف کراتی گئی، اور اسی مجمع کے اندر لوگ خطبہ سنتے گئے. ایک نابینا اس مجمع کے اندر موجود تھا، خطبہ سنتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے لوگوں مجھے بتاؤ کیا ہو گیا، آیا قیامت آ گئی ہے؟ میں نے تو یقین ہے مجھے میرے مولا کو اس دنیا سے شہید ہوئے، عرصہ گزر گیا، علی تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ علی کا خطبہ سن رہا ہوں. یہ کون علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہ کون علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ علی نہیں زندہ ہوئے، علی زندہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. کہا میں یہ تو سوچ رہا تھا کہ علی کے بیٹے ہیں، ایک دن علی خلیفہ مسلمین بن کر اسی کوفہ میں خطبہ دیا کرتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک دن علی کے بیٹے آ کر خلافت پر فائز ہو جائیں گے اور خطبے دیا کریں گے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ علی کی بیٹی بھی خلافت پہ آ گئی ہے. آیا علی کی بیٹی کو حکومت مل گئی ہے جو آ کر یہاں خطبے دے رہی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ ارے نہیں نابینا مومن، ایسے نہیں ہوا. علی کی بیٹی جس عالم میں خطبہ دے رہی ہے وہ کسی کے دیکھنے کا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی دیکھتا، اپنے مولا کی اولاد کو دیکھتا. اور کہنے والے نے کیا کہا؟ کہا ارے نابینا جا کر شکر کر، سجدہ شکر کر کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ جو ہم
کسی سے دیکھا نہیں جاتا، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ قاری علی کی بیٹی کا پردہ نہیں ہے، بغیر پردے کے سرے اور یان خطبے دے رہی ہے، عزت کی مالکہ کی بیٹی زہرا کی بیٹی خطبے دے رہی ہے۔
اللهم صل على الظالمين۔